الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة المؤمنون کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے 118 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے اس کی ابتدائی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اہل ایمان کی بنیادی صفات کا ذکر فرمایا ہے اور ایک صحیح حدیث کے مطابق یہ اہل جنت کی صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے سورۃ المؤمنون میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ توحید آخرت اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ذکر آئے گا جو کہ مکی سورتوں کی بنیادی مضامین ہیں سابقہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور پہلا رکوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جیسے عرض کیا گیا کہ اہل ایمان کی بنیادی صفات کا ذکر ہے اور پھر تخلیق انسانی کے مراحل اور انسان کی کامل تخلیق جس میں روح کے پھونکے جانے کا ذکر بھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا تفسر ہمارے سامنے آئے گا اور بعث بعد الموت کی یہی دلیل کہ جو اللہ انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پورا کر دینے پر قادر ہے وہی اللہ دوبارہ انسان کو پیدا فرمائے گا اس کا بھی ذکر سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان جیسے فلاح جو آتا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ فلاح کہتے ہیں اصل میں کسان کو عربی میں جو کہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے پھاڑتا ہے تو فلاح کے مفہوم میں پھاڑ دینے کا مفہوم داخل ہے اس کو دو اعتبارات سے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہماری دنیا ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے سجایا ہے اس کا ظاہر یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور ایک حقیقت اس کے پیچھے ہے اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو اس ظاہری پردے کو چاک کر لینا اور اصل حقائق کی طرف انسان کی توجہ کا ہو جانا یعنی ایمانیات اور غیبی امور کی طرف اور پھر ان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اصل کامیابی دوسرے اس میں سمجھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہمارا وجود ہے جو حیوانی وجود کہلاتا ہے مٹی سے بنا ہوا اور ایک اس میں روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھوٹی گئی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 72 اور سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے بات اشارہ فرمائی کہ اس انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا تو اس حیوانی وجود کی طرف ہی انسان کی توجہ رہتی ہے اور روح کو وہ فراموش کر دیتا ہے تو فلاح کیا ہے پھاڑنے کا مفہوم کیا ہے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اپنی روح کی طرف توجہ کرنا اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ فلاح کا مفہوم ہے یہ ہے اصل فلاح جو اللہ کی نگاہوں میں فلاح ہے کہ ظاہر نہیں بلکہ حقیقت کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے ایمانیات جسے کہا جاتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو اس انسان کے لیے واقعتاً کامیابی ہے اللہ ہمیں یہ حقیقتیں سمجھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے اہل ایمان اب ان کی صفات کا ذکر نمبر ایک الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں یہ نہیں کہا کہ صرف نماز ادا کرنے والے وہ کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ جو نمازوں میں خشوع ادا کرنے والے خشوع کے معنی جھکنے کے یہ تین اعتبارات سے ہے دل کا جھکنا یعنی اللہ کی طرف توجہ ہونا پھر نماز میں آدا کا جھکنا اطمینان کے ساتھ رکو سجود کو ادا کرنا بخاری شریف ایک حدیث مبارکہ ہے کسی اور کتاب میں بخاری میں نہیں سائیں ستہ میں سے کتاب میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے فرمایا کہ نماز کے رکوع کو اس کے سجدے کو اس کے قیام کو صحیح طرح ادا نہ کرنے نماز کی چوری ہے تو ایک دل کا جھکنا ایک اعضاء کا جھکنا اطمینان سے اعضاء کو استعمال کرنا اور ارکان کو ادا کرنا نماز اور ایک جھکنا ہے پوری زندگی کا پورے وجود کا جھک جانا اللہ کے سامنے نماز بندے کو اسی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ خشوع ہے جو نمازوں میں اگر ہو تو کامیابی ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے نماز کو سمجھ کر ادا کرنے سے اس کے ارکان اطمینان سے ادا کرنے سے نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ کے ادا کرے ترجمہ اس کا یاد کرنے کی کوشش کرے تو توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے پھر یہ یاد رہے کہ ممکن ہے میری زندگی کی آخری نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہوں یہ باتیں اگر ہم مستحضر رکھیں گے ذہن میں تو انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا. تو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ان کی دوسری صفت والذین هم علی اللغو معرضون, اور وہ کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو بات ایک ایسی بات کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو. مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, وہ دنیا کو ایسٹ نہیں سمجھتا, لائبلٹی سمجھتا ہے. اسے پتا ہے کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے, یہ وقت اللہ کا عطا کردہ ہے, ایک ایک وقت کی ایک ایک لمحے کا مجھے جواب دینا اللہ کے حضور میں. تو بندہ مومن پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے, زندگی کو لائبلٹی سمجھتا ہے اور لغ اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسے پتا ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا اس کا جواب دینا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, لازم تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی یعنی لغو باتوں کو, بیکار باتوں کو ترک کر دے. یہ بنیادی صفت ہے مومن کی. نمبر تین, والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ جو زکات کے عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں, یا وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں. زکات جیسے تم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دینی فرائض فریضہ ہے, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات ادا کرو. دیکھیے یہاں زکات اپنے لغوی معانی کے اعتبار سے, اسی کی مکی سورہ مبارکہ ہے, زکات کی فرضیت کی تفصیل احکامات تو مدینے میں جا کر آئے ہیں. تزکیے کے معنی پاکیزگی کے. ایک مالی جب پودا اگاتا ہے کوئی, تو وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے. کوئی پیلا پتا اگر آئے گا اس کو توڑ دے گا, وہ کوئی کانٹے اگر آ گئے تو اس کو توڑ دے گا, تاکہ کھاد کی اور پانی کی پوری نشوونما اور اس کی پوری توانائی اس صحیح پودے کو مل سکے جس کو کہ پروان چڑھانا مقصود ہے. تو گویا کہ کسی شے کی ترقی میں جو رکاوٹ ہو, اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ تزکیے کا عمل ہے. زکات جو ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی دل کے تزکیے کے لیے ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 اس کا ذکر ہے کہ نبی ان کے اموال میں سے صدقات لیجئے تاکہ ان کی پاکیزگی فرما دے. یہ مال کی محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ ہے, اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ ہے, زکات اس رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ زکات کا بھی تعلق ہو گیا تزکیے سے, ورنہ تزکیے ایک مستقل عمل ہے. ہر وہ کام کر دینا جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے, یہ تزکیے کا عمل ہے. تو تمام باتوں سے بچنا جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر ایک معاشرے میں ایک ایسی کوشش کرنا کہ نیکیوں کو پروان چڑھائے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے, یہ بھی تزکیے کا عمل ہے. کیونکہ اگر معاشرہ غلط رخ پہ جا رہا ہو اور ہم اس کے خلاف میں نفرت کا اظہار نہ کریں, اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, تو ممکن ہے وہ معاشرہ ہم پر غالب آ جائے گا اور تزکیے کا عمل جاری نہیں رہ سکے گا. تو برائیوں سے بچنا, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا تاکہ روحانی طور پر ترقی ہو سکے, یہ تزکیے کا عمل ہے. تو اہل ایمان کی تیسری صفت یہ کہ وہ تزکیے کے مطابق عمل کرتے ہیں, تزکیے کے عمل پر کاربند رہتے ہیں. نمبر چار, والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک طریقے صدر کا اہتمام کرنا, یعنی جسم کا وہ حصہ کہ جو ہر حال میں چھپانا فرض ہے. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا ہر حال میں فرض ہے, الا کہ شوہر بیوی کا تعلق ایک الگ بات ہے, یا کہیں میڈیکلی ڈاکٹر کے سامنے ہولنے کی ضرورت پیش آ گئی معائنے وغیرہ یا علاج وغیرہ کے لیے, تو بات الگ ہے. ادروائز مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھانپنا ہر حال میں فرض. عورت کا صدر صرف چہرے کی ٹکیا اور یہ پنجے جو ہے ہاتھ کے ہتھیلی, یہ گٹے جو کہلاتے ہیں ہڈی جو ابریوی سے یہاں تک, اور پیر کے قدم چھوڑ کر بقیہ حصہ عورت کا سطر میں داخل, اس کو چھپانا لازم ہے. یہ ہے محرم مردوں کے سامنے بھی, اور نماز کا بھی سطر عورت کا یہی ہے. باقی جب عورت غیر محرم کے سامنے جائے گی تو اس کو اضافی اہتمام کرنا ہوگا, جس کو حجاب کہا جاتا ہے, جس میں چہرے کے چھپانے کا بھی ذکر آئے گا. کچھ تفصیل سورہ نور میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, زیادہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب میں. تو سطر مرد کے لیے میں نے کیا ناف سے لے کے گھٹنے تک, اور عورت کے لیے چہرے کی ٹکیا, ہاتھ اور قدم چھوڑ کے پورا جسم سطر ہے, اس کا ہر حال میں چھپانا لازم ہے. گویا کہ معلوم ہوا کہ محرم مردوں کے سامنے بھی عورت کو اپنے بالوں کو چھپانا چاہیے, جو سر کے بال ہیں. تو ایک تو حفاظت شرمگاہوں کی مراد ہے اپنے سطر کا اہتمام کرنا, اور ایک ہے سیکس ڈسپلن, یعنی خواہش نفس کی تکمیل کا جو جائز راستہ دین نے عطا فرمایا, نکاح کا بندھن, اس کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور غلط راستے کی طرف نہیں جاتے. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی, یہ بات کہاں سے آتی؟ کیونکہ نکاح اور اس خواہشات نفسانی کی تکمیل کو تو دیگر مذاہب میں اور معاشروں میں بڑا گھٹیا عمل سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے دین میں یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے, اس لیے کہ یہ انسان کی شرم و حیا, عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور یہ شرم و حیا, عفت اور پاکیزگی ایمان کی ایک شاخ ہے, اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، اذا لم تستحی فاسمع ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو. تو یہ شرم و حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کا بندن دیا گیا تاکہ انسان کی شرم و حیا اور اس کے نتیجے میں اس کا ایمان محفوظ رہ سکے اور وہ نیک اعمال پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں رہے. تو فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ بھی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اس کے ان کی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانهم، یا وہ کہ جو ان کی کنیزیں ہیں، فانهم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ جائز طریقہ جو ہے وہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا، اس کے بارے میں کوئی ملامت نہیں، جائز راستہ شریعت نے عطا فرمایا، اور ان کی کنیزیں، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب یہ کنیزوں کا معاملہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں غلاموں کا، کنیزوں کا تصور پہلے سے موجود تھا. اسلام نے اس تصور کو ختم کرنے کی اور اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے اور تدریجاً کچھ احکامات عطا فرمائے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ آج 1.5 ارب مسلمان بستا ہے لیکن ان میں کوئی غلام نہیں ہے. کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ حرام کام ہے. غلام بنانے کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے، بلکہ دین کا مزاج تو اس غلامی کو ختم کرنے کا تھا جو کہ اسے ختم کیا ہے. رہا جنگوں کا معاملہ، اس کی تفصیل میں عرض کر دوں گا آپ کے سامنے. اب یہ غلام و کنیزوں کے حوالے سے چند باتیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے حوالے سے خاصے شبہات لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اور خواہ مخواہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے، اسلام جب ایک تحریک کی صورت میں تھا اور جب بھی ہوگا تو جنگوں کی صورت پیش آتی ہے، اور جنگ میں جو لوگ ہاتھ آ جائیں، ظاہری بات ہے کہ وہ سیکنڈ درجے کے سٹیزن قرار پاتے ہیں، ان کو قید بنایا جاتا ہے. اب سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح جو لوگ ہاتھ آئیں گے ان کو جنگی قیدی مانا جائے گا، پرزنر آف وار انہیں مانا جائے گا. نمبر دو، اس زمانے میں سمجھنے کی بات یہ کہ کسی آزاد مرد یا عورت کو غلام بنانا، اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے. تو اس معاشرے میں اسلام نے جس چیز کو جائز رکھا اور پھر اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، وہ فقط یہ صورت تھی کہ جنگ کی صورت میں جو لوگ ہاتھ آ جائیں ان کا کیا کرنا ہے، وہ قیدی بنائے گئے، مرد ہو کہ عورتیں ہوں. پھر ان کے لیے یہ بھی طے ہے کہ جو میدان جنگ میں آ گئے لڑنے کے لیے، ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ مفتوحہ قوم کے تمام لوگوں کو جو ہے غلام بنا لیا گیا اور کنیز بنا لیا گیا، نہیں، جو ہے میدان جنگ میں آ گئے لڑنے کے لیے، تاکہ سزا دینا مقصود ہے ان کو. اب جو ہاتھ آ گئے، نمبر چار، ان کے حوالے سے تین باتیں ہیں، یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے ان کو، یا احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. یہ سورہ مومنون کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 4 میں یہ دو صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اگر یہ نہیں کیا گیا تو تیسری صورت اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو مجاہدین نے اسلامی حکومت کی سپرویژن کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا. یہ نہیں کہ جس کے آج جتنے لوگ آگے وہ لے کے گھر چلا گیا، چاہے کنیز ہو یا غلام ہو، نہیں، جو بھی اتھارٹی اس وقت اسلامی حکومت کی ہوگی اس کی سپرویژن نہیں تقسیم ہوگی مجاہدین میں. یہ تیسری صورت ہے، ورنہ اس سے پہلے دو باتیں ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کر کے چھوڑ دو. اس کے بعد اب جن لوگوں کے پاس یہ غلام اور کنیز آ گئے، اگر تو کوئی کنیز کسی کے آئی تو اس مالک کو اس کنیز سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے. اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، وہ خدمت بھی لے سکتا ہے، تعلق بھی قائم کر سکتا ہے. اور غلام اگر ہے تو اس سے بھی مالک خدمت لے سکتا ہے، مراد یہ کہ اپنے کام کاج میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر وہ مالک کسی اور کو اجازت دے دے اس کنیز سے نکاح کی، کوئی اور کرے گا تو اس کو نکاح کرنا ہوگا، اگر مالک کسی کو اجازت دے دے اس کنیز سے نکاح کی تو اب مالک اس سے خدمت تو لے سکتا ہے، تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک وقت میں ایک عورت کسی ایک ہی مرد کی پروٹیکشن میں رہے گی تعلق قائم کرنے کے بعد. تو یہ بات ہو گئی اس کے اندر. پھر یہ کہ یہ غلام اور کنیز جن کے یہاں ہوں ان کو تدریجن ترغیب دلائے گی ان کو آزاد کرنے کی. اب حجۃ الوداع کے خطبے کو آپ دیکھیے، کوئی نظیر اس کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گی. جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. یہ ملازمین کے لیے نہیں ہے، امپلائیز کے لیے نہیں، غلاموں کا مسئلہ ہے. جو خود کھانا ان کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ان کو پہنانا ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. آخری دو وصیتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور جو تمہارے زیر تحت ہے، جو تمہارے زیر تحت ہے، جو تمہارے زیر تحت. یہ کنیز اور غلام، یہ آخری وصیتوں میں سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے حسن سلوک کی تلقین کی جا رہی ہے. ڈرو گے، انتظار کرو گے، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا. ذہن میں رکھیے، ساری ہدایات کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھایا گیا. پھر یہ کہ اسلام نے تدریجاً ان کو ختم کیا ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ بہت سے جرائم یا مسائل کے کفارے کی جو صورتیں رکھی گئی اس میں غلام آزاد کرنا رکھ دیا گیا. کئی غلام آزاد کرنے پر اجر ثواب بیان کر دیا گیا. تو یہ تدریجاً اسلام نے ختم کرنے کے لیے احکامات ان کے حوالے سے عطا فرمائے ہیں. یہ صورت ہے کہ جو اسلام نے اختیار کی جبکہ غلامی پریویل کر رہی تھی اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ جو عارضاً پیش آ گیا تھا آزاد کی خرید و فروخت حرام, جنگی صورت میں پیش آ جائے تو یہ پورے اسٹیٹس اسلام نے دیے. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان جنگی قیدیوں کو جیلوں میں رکھا جائے اور اسلامی حکومت یا کوئی حکومت ان کے اخراجات برداشت کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کے حوالے کیا جائے اور ایک ایک کی پروٹیکشن میں وہ لوگ آ جائیں, ان کو ان کی غذاؤں کا اہتمام بھی مل جائے, خوراک کا اہتمام بھی مل جائے اور خدمت لینا چاہے تو خدمت بھی لیتا رہے. لیکن برابر برابر رکھا, جو خود کھانا ہے ان کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ ان کو پہنانا ہے. اسی طرح کوئی قمیضوں کا معاملہ ہے, جو عورتیں قید ہو کر آئی بجائے اس کی کوئی جیل میں سڑتی رہیں یا ان کو آزاد چھوڑ دیے تو معاشرے کے اندر وہ بردہ فروشی کا اور غلط کاری کا ذریعہ بنے, جیسے کہ رشیا کی اسٹیٹس ختم ہوئی, یہ رشیا ختم ہوا تو پاکستان میں اس شہر کراچی کے اندر برائی آ گئی. بجائے اس کے کہ وہ ہو ان کو ایک ایک مرد کی پروٹیکشن میں دے دیا جائے تاکہ کم سے کم ان کی بنیادی ضروریات تو وہ پوری ہو سکے. یہ اسلام نے کوشش کی تاکہ اخراجات بھی اسلامی حکومت پر نہ آئے اور ان کو معاشرے میں آزاد نہ چھوڑا جائے, خاص طور پر خواتین کو, کہ کہیں بدکاری معاشرے میں پروموٹ ہو جائے. تو اسلام نے حالت جنگ کی صورت میں پیش آنے والی اس صورتحال کا حل دیا ہے, نہ کہ اس کو پروموٹ کیا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج 1.5 ارب مسلمانوں میں غلام کوئی نہیں ملے گا آپ کو, قمیض کوئی نہیں ملے گی آپ کو, اور جو خرید و فروخت کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں. آخری بات اس میں یہ کہ یہ انسٹیٹیوشن بند نہیں کیا گیا ہے. غلامی غلام بنانا جائز نہیں, لیکن انسٹیٹیوشن بند اس لیے نہیں کیا گیا کہ قیامت سے پہلے پہلے بہت بڑی بڑی جنگوں کا سلسلہ آنا ہے. ملحمۃ الکبریٰ, ملحمۃ العظمیٰ احادیث میں, آرمگیڈون بائبل کی صلاح کے مطابق, تو عین ممکن ہے کہ ان جنگی حالات کے پیش نظر کوئی ایسا سلسلہ دوبارہ پیش آ جائے تو یہ ہدایات موجود ہیں, اس کے تحت وہ معاملہ سالو کیا جائے گا. غلامی پروموٹ نہیں کی جائے گی, حالات پیش آ جائیں گے تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ چند تفصیلی باتیں تھیں لیکن ضروری ہیں کیونکہ اس مسئلے کے حوالے سے خاص انتشار مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فرمائے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, مگر یہ کہ ان کی بیویاں یا وہ کہ جو ان کی کنیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك, پس اس کے سوا کوئی اور راستے اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, پس وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یہ ہے خواہش رس کی تکمیل کا جائز طریقہ نکاح کا, جو فی زمانہ موجود ہے. غلامی والا کنیزوں والا معاملہ عارضی, یہ فی زمانہ نکاح کا بندھن ہر وقت ہی موجود رہے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ جنسی جذبے کی تکمیل کا مقطعاً حرام ہے, مقطعاً ممنوع ہے. اور دین نے صرف اس کو بند نہیں کیا بلکہ ہم پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, وہ سارے دروازے بند کیے کہ جو زنا کی قریب لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ چوتھی صفت آ گئی اہل ایمان کی کہ وہ خواہش نفسانی کی تکمیل جائز طریقے پر کرتے ہیں. اس کے بعد دو صفات اور آ رہی ہیں جو بڑی بنیادی صفات ہیں ایک انسان کی, اور خاص طور پر ہم پڑھ رہے ہیں بندے مومن کے حوالے سے. اور انہی صفات میں بندے کا امتحان ہوتا ہے اس کی کریکٹر کے اعتبار سے, اس کی سیرت کے اعتبار سے, کتنا وہ پختہ ہے کردار کے اعتبار سے, سیرت کے اعتبار سے. اگلی جو دو صفات ہیں اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے. فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ کہ جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. یہ بڑی دو بیسک کوالٹیز, امانت کا پاس رکھنا اور وعدے کو پورا کرنا. ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول اس کو جمع فرمایا, بحقی شریف میں جو آئی ہے, اور تقریبا ہر خطبے میں آپ اشارت فرماتے تھے, لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کو پورا نہیں کرتا, اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اندازہ کیجیے آپ اس کو. یہ کوالٹیز بیسک کوالٹیز ہے بندہ مومن کی, جنت میں داخل ہونے کی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے لازمی ترین صفات ہیں. ہم غیروں سے کچھ متاثر ہو جاتے ہیں بلکہ بہت متاثر ہو جاتے ہیں, جبکہ دین اس کو بنیادی کوالٹی قرار دیتا ہے. اگر امانت کی پاسداری نہیں تو ایمان نہیں, وعدے کو پورا کرنے کی روش نہیں تو جو ہے دین کی نفی کر دی گئی ہے. اسی طرح بخاری مسلم میں جو نفاق کی علامات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی اس میں یہ بھی ہے کہ منافق کون ہوتا ہے, جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اس کی یہ امپورٹنس ہے ہمارے دین میں. اب امانت کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ کسی نے ہمیں 1000 روپے رکھوایا ہم نے اس کو واپس کر دی, یہ بھی امانت ہے. لیکن امانت ایک وسیع تصور, ایک انسان 10000 روپے تنخواہ لیتا ہے 8 گھنٹے کام کرنے کی, وہ 8 گھنٹے اس کے پاس امانت ہے. ایک انسان کے پاس منصب ہے, وہ اس کے پاس امانت ہے. ایک انسان کسی عہدے پر فائز کیا گیا ہے اور کچھ اس کی ریسپانسبلٹیز ہے، اس نے اوتھ لیا ہے، وہ اس کی امانت ہے. ایک انسان جو ہے اس کو کچھ لوگوں نے اپنی اولاد اس کے حوالے کی، وہ ٹیچر اور اسٹوڈینٹس اس کے پاس امانت ہے. ایک باپ اور ماں کے پاس اولاد جو ہے وہ امانت ہے. ایک فیملی، ایک سربراہ خاندان کے پاس امانت ہے. حدیث بخاری شریف کی، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی زیر تحت لوگوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ایک بادشاہ ہے، سربراہ مملکت ہے، رعایا اس کے پاس امانت ہے. یہ وسیع تصور ہمارا دین دیتا ہے. یہ جسم و جان اللہ کی عطا کر دی، ہمارے پاس امانت ہے، جواب دینا ہے. جامع ترمذی کی حدیث، پانچ سوال ہوں گے سب سے پہلے، جواب دیے بغیر قدم ہٹ نہیں سکیں گے. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یہ جواب دینے ہیں. تو یہ جان و مال بھی امانت، اور سب سے بڑی امانت اللہ کی کتاب، اللہ کا دین. ہم اس کے حامل ہیں. Now we are responsible to convey the message of the Quran. ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام اور اللہ کے اس دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچائیں. وہ 100 روپے اور 1000 روپے کی امانت سے لے کر یہ عالمگیر لیول پر شہادت کے فریضے کی ادائیگی تک، یہ سارے تصورات اس امانت میں شامل ہیں. اور وعدے کو پورا کرتے ہیں. وعدے کے متعلق تفصیل گفتگو ہو چکی سورہ بنی اسرائیل کے رکن نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں. وعدہ اپنے آپ سے بھی، وعدہ بندوں سے بھی ہوتا ہے، چاہے امپلائڈ ہو یا نان امپلائڈ ہو، ریٹن ہو یا امپلائڈ ہو، لاگو کرتی ہے سوسائٹی ہم پر. اور وعدے اپنے آپ سے بھی ہوتے ہیں. ان دو چیزوں کے تحت بندے کے کردار کا امتحان ہوتا ہے. اب برا نہ مانیے گا، اکثر وہ لوگ، کچھ ظاہری لبادہ جنہوں نے دینداری کا اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اس میں کوالیفائی نہیں کرتے، فیل ہو جاتے. نماز ہو رہی ہے لیکن ڈیوٹی صحیح طرح ادا نہیں ہو رہی، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں لیکن ترازو کی ڈنڈی صحیح نہیں ہے، اللہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اللہ اکبر کی لیکن بیوی اور بچوں کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں ہو رہے ہیں، کہیں پڑوسی کو پریشان کیا جا رہا ہے نہیں، کہیں وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے. ان دو صفات میں خاص طور پر بندے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یہ دو صفات اور آگے کل 6 ہو گئیں. الذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز سے بات شروع ہوئی، نماز سے بات مکمل ہو رہی ہے. مومن کی زندگی کے شب و روز نماز سے طے ہوتے ہیں. بندہ مومن کی تعمیر میں، اس کی شخصیت کی تعمیر میں اہم ترین کردار نماز ادا کرتی ہے. پہلے آیا تھا خاشعون، اب آ رہا یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی طہارت کے جو مسائل، اس کا صحیح طرح لحاظ رکھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے، اس کے ذریعے سے، جماعت کے ذریعے سے نماز ادا کرنا، اور نماز کے جو بھی مسائل ہیں اس کا صحیح طرح علم ہونا. اور نماز کی حفاظت ایک اور بھی ہے، اس نماز میں اللہ سے اپنے وعدے کو ہم تازہ کرتے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کریں. تو اس وعدے کا پاس رکھنا باہر جا کر، یہ نماز کی حفاظت میں شامل ہے. یہ ہے والذین علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ صفات مکمل ہوئی آغاز بھی نماز سے اور اختتام بھی نماز پر. یہ بندہ مومن کی بنیادی صفات. فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے فردوس کے. یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق فردوس اعلیٰ ترین مقام جنت کا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس مانگا کرو اللہ سے. ہم فیھا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقام بھی سورہ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات، اور جو ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ حج کی آخری آیات پڑھی تھی، آخری رکوع، یہ دونوں مقامات اس منتخب نصاب میں شامل ہیں جس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کے لیے مرتب فرمایا، اور جو اب کورسز کی صورت میں بھی کرایا جاتا ہے کورسپونڈنس کے تھرو. 1 ایئر کورس ہمارا قرآن اکیڈمی میں اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور CDs بھی اویلیبل ہیں، اور کتابوں کی صورت میں بھی اویلیبل ہے. یہ بڑے جامع مقامات ہیں قرآن کریم میں، جس میں دین کے تقاضے ہمارے سامنے بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. اب آگے انسان کی تخلیق کے مرائل کا ذکر ہے. کچھ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں. یہاں ایک دو باتوں کا اضافہ ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقین ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ چنی ہوئی شہد سلیکٹڈ جسے کہا جائے، کہا جاتا ہے، میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو اسپرم ہے، مرد کے وجود سے خارج ہونے والا جو حصہ ہے، on average 3 million sperms میں سے کسی ایک کو پرمیشن ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جا کے اوم جو کہ عورت کے حصے کا نطفہ ہے اس کو فرٹیلائز کرے. تو 0.00003% possibility ہے اتنے ملین جو اسپرمس کے ہیں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ پرمیشن دیتا ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن کر سکے. یہ ہے سلالہ سلیکٹڈ. وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور یقیناً انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں بطور نطفے کے ٹھہرا دیا. یہ رحم مادر مراد ہے, یوٹرس جسے کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. اور مضبوط کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ باقاعدہ اللہ نے اس کو بیک مسلس سے سپورٹ کیا ہے. پھر یہ نطفہ بھی ہے جس کو وہاں رکھا جاتا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص فلوئڈ کے ذریعے سے محفوظ رکھا ہوتا ہے, جھلی کے ذریعے سے محفوظ رکھا ہوتا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں رحم مادر میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا, کثیر آ چکی لٹکی ہوئی شے. یوٹرس میں جا کے اس کی دیوار پر یہ جو ایمبریو ہے وہ لٹک جاتا ہے ایک لیچ اور جو کی طرح, اور اپنی غذا حاصل کرتا ہے. علقہ لٹکی ہوئی شے. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے علقہ کو بوٹی بنایا. فخلقنا المضغة عظاما, پھر ہم نے اسی سے آگے ہڈیاں بنائی اس بوٹی سے. بوٹی سے مراد یہ کہ ایک جمی ہوئی شیب ہو گئی ہے ایک لوتھڑے کی صورت میں, اسی سے پھر آگے ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ ہے. فخلقنا المضغة عظاما, پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی. فقصونا العظام لحما, پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. یہی ترتیب ہے سائنٹیفک لیبی کے, پہلے ہڈیاں اور پھر گوشت کے چڑھنے کا عمل. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق میں اٹھا دیا. یہ نئی تخلیق اصل میں یہ روح ربانی کا پھونکا جانا ہے, روح ربانی میں سے کچھ پھونکا جانا ہے انسان. اس لیے کہ ہڈی بھی بن گئی گوشت بھی بن گیا, وہ تو پوری ہوگی تخلیق. اور حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی کہ 40 دن نطفہ, 40 دن علقہ, 40 دن مضغہ, 120 دن کے بعد فرشتہ آ جاتا ہے, وہ روح پھونک دیتا ہے. یہ روح کا پھونکا جانا ہی نئی تخلیق ہے. انسان نرا حیوان نہیں ہے, جیسے کہ بعض لوگ ڈارون کی تھیوری سے متاثر ہو کے کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ انسان نرا حیوان ہے. انسان نرا حیوان نہیں ہے. ثم انشأناه خلقا آخر, ایک نئی تخلیق میں کھڑا کر دیا. یہ ہے روح کا پھونکا جانا. یہی بات آئی ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں. فرشتوں کا اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو مکمل کر لوں تو حیوانی وجود تو مکمل ہو گیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں. اب ہے شرف انسانیت. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو یہ نئی تخلیق سے مراد روح ربانی میں سے کچھ پھونکا جانا ہے, جس کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے اللہ کی نگاہوں میں, اور اسی لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, بس اللہ بابرکت ہے بہترین پیدا فرمانے والا. اب یہ مرائل بیان کرنے کے بعد انسان کی موت کی طرف اس کی توجہ کرائی گئی. تم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. تم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر بلا شبہ تم روز قیامت دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور یقین ہم نے تمہارے پر بنائے 7 راستے. یہ 7 آسمانوں کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن اس کی حقیقت متشابہات میں ہی ہے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں. تو جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا, اتنے مراحل سے گزارا ہے, 7 مضبوط آسمان جس نے بنا دیے, وہی اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ تمہاری تخلیق فرمائے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے ساتھ. زمین کا 70% جس کا جو پانی پر مشتمل ہے, اللہ ایک اندازے سے ہی نازل فرماتا ہے, ورنہ زیادہ ہو جائے تو زمین پر زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پاس کرنا ہو پھر, اور پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی, ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, بس ہم نے پیدا کی اسے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اس سے تم کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ, اور درخت یعنی زیتون کا جو تور سینا سے نکلتا ہے, مراد سینا کے پہاڑ کو ہی تور, وہاں کی ذکر کیا گیا. تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ, وہ اگتا ہے سالن لیے ہوئے اور پھل لیے ہوئے. مراد یہ ہے کہ اس کے پھل, اس کو زیتون کو ایک غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے بطور پھل کے, اور اس کے روغن کو دوائی وغیرہ کے لیے یا ویسے بھی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں کھانے کا انتظام بھی ہے, اور وہ کہ پینے کے اعتبار سے مشروب کا انتظام بھی اس میں موجود ہے. تو فرمایا کہ یہ زیتون کا درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے روغن لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ تو یہ اس کی خاص اللہ تعالیٰ نے کیسے یہاں پر بیان فرمائی، بعض پھلوں کی طرف بعض چیزوں کی طرف اللہ نے خصوصی قرآن کریم میں اشارہ فرمایا، جس میں جیسے شہد کا ذکر پڑھ کر آ چکے ہیں سورہ نحل میں، اسی طرح یہاں پر ذکر آ رہا ہے زیتون کے حوالے سے۔ عربوں کے یہاں بھی اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور پینے کے طور پر بھی، اور دوائی وغیرہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں سے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے دن میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان کے گوشت کو بھی استعمال کرتے ہو۔ اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کی روشنی میں۔ یہاں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے دودھ پیدا ہونے کے عمل کا ذکر فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ گیا۔ اب دوسرا رکوع جو سورہ مبارکہ کا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ ہود میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان۔ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن کر بیٹھ جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو نازل کرتا فرشتے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی کہ وہ انسان آ جائے رسول بن کر۔ اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک آدمی جس کو جنون ہو گیا ہے۔ مَعَاذَ اللَّهِ، فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، تو تم اس کا ایک مدت تک انتظار کرو۔ اب وہ دعا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلنے لگے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو اس کشتی میں ہر قسم کے دو جوڑوں میں سے دو دو یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو جن پر حکم ثابت ہو چکا ان میں سے، مراد ہے کہ بیٹا اور بیوی، ایک بیٹا اور بیوی نافرمان تھے، یہ بچائے نہیں جائیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب بیٹھ جاؤ کشتی پر تم اور تمہارے ساتھی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یوں کہنا کہ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات دی ظالمین کے قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل مبارک جگہ پر اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد اور نسلیں پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اب آگے جو رسول کا ذکر آ رہا ہے یہ ایک رسول کا نام لیے بغیر ذکر کیا گیا، اگلے رکوع میں ان کی کچھ تفصیل آئے گی۔ تو ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے رسول بھیجے اور انہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، بس کیا تم اللہ کے نافرمانی سے بچتے نہیں ہو؟ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، انہی رسول کا جن کا نام نہیں لیا گیا ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر جمع کے صیغے میں رسولوں کا ذکر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا مختصراً تبصرہ اور ذکر آئے گا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دیا۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ بولے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان۔ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، وہ اسی میں سے کھاتا جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا جو تم پیتے ہو۔ یہ بات تفصیل ہم پڑھ کر آ چکے کہ یہ تاریخ انسانی میں بہت بڑی گمراہی رہی کہ بھئی رسول وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، انسان کو رسول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں جڑ بنیاد میں بات یہ ہوتی تھی کہ لوگ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، اس لیے بہانے بازی کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم اس وقت گھاٹے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا وہ تمہیں یہ وعدے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، پیدا کیے جاؤ گے، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، بہت دور ہے بہت دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کچھ بھی نہیں مگر یہ دنیا کی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے، دوبارہ پیدا کیے جانے والے۔ یہ مادہ پرستی، ہم پیدا ہوتے ہیں ہم مرتے ہیں، اور حق پرستی کیا ہے؟ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتا ہے اللہ موت دیتا ہے۔ اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی اس نے اللہ کا جھوٹ باندھا ہے، معاذ اللہ، وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، ان پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے، نادم ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر انہیں چنگھاڑ نے، زوردار آواز نے وعدہ حق کے مطابق آ پکڑا، جو صحیح صحیح وعدہ تھا، تو ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعد للقوم الظالمين، بس پھٹکار ہو ظالمین کی قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون، کوئی امت اپنی میعاد یعنی مقرر وقت سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وقت متعین آتا ہے اور اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جمع کے صیغے میں رسولوں کا ذکر، ثم ارسلنا رسلنا تترى، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، كلما جاء امة رسولها كذبوا، جب جب ایک قوم کے پاس کسی امت میں ان کے رسول آئے تو ان لوگوں نے جھٹلایا، فاتبعنا بعدهم بعدا، پھر ہم ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لائے، یعنی یہ کے بعد دیگر لوگ آتے رہے، وجعلناهم احادیث، اور ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، جب تباہ کر دیے گئے تو بھولے بسرے ہو گئے اور تاریخ کا افسانہ بن گئے۔ فبعد للقوم لا يؤمنون، پر پھٹکار ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مختصر ذکر، ثم ارسلنا موسى واخاه هارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا وسلطان مبین، ہماری نشانیوں اور کھلے دلائل کے ساتھ، الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فاستكبروا وكانوا قوما عالين، تو لوگوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم تم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں اور ان کی قوم تو ہماری عبادت کرنے والی ہے؟ اب یہ لفظ عبادت دیکھیے، یہاں عبادت کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ فرعون کے لیے کسی نے سجدہ تو نہیں کیا، فرعون کے لیے کسی نے نماز زکاۃ تو نہیں دی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کرتی ان کی قوم، مراد ہمارے زیر تحت ہے، ہمارے حکم پر عمل کرتی ہے، ہم ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب زندگی کے تمام امور میں اس کو بڑا مان کر اس کی ماننا، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ وہاں کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے، اپنے حکم کے تحت رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم تو ہماری عبادت گزار ہے۔ تو یہ عبادت کا وسیع تصور ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا کامل طور پر اللہ کے سامنے، یہ عبادت ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانا جا رہا ہو تو گویا وہی معبود بن جاتا ہے، وہی تاغوت بن جاتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائے۔ اس کے بعد ایک آیت میں ذکر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ عرض کیا جا چکا، ان کی پیدائش، ان کا رفع آسمانی، ان کے معجزات، ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، ان کا ماں کی گود میں بول اٹھنا، یہ سب معجزات ہیں، نشانیاں ہیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند مقام پر جو کہ ٹھہرنے کا مقام تھا اور جاری پانی کی شراب جگہ تھی، یعنی ایک ٹیلہ تھا بلندی پر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دامن میں اس کے چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ اب یہاں سے ایک تو قادیانیوں نے لے لیا اور اپنے سینٹر کا نام بھی انہوں نے ربوہ رکھنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ ربوہ اصل میں کہتے ہیں ایسی زمین کی جو سطح مرتفع کی صورت اختیار کر دی جائے، یا بلند ٹیلا ہو اور اس کے ارد گرد شادابی ہو اور چشمہ بہ رہا ہو۔ تو حضرت مریم سلام علیہ ایک ایسے مقام پر چلی گئی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا اور خوراک کا انتظام فرما دیا، اتنی سی بات ہے۔ تو بلند ٹیلا، وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار معین، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند ٹیرے پر جو ٹھہرنے کا مقام اور جاری پانی کی جگہ تھی، وہاں پہ چشمہ بھی اللہ نے جاری فرما رکھا تھا۔ اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں عقل حلال کی اہمیت کا ذکر ہے اور دین میں تفریق کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کی باطنی صفات جو بڑی اہم آئیں گی اس مقام پر آئی ہیں، اور منکرین کا انجام اور مشرکین کو وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں۔ عقل حلال کی اہمیت کو دیکھیے، رسولوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے حلال اور پاک کمانے کا، اور واعملوا صالحا، اس لیے بھی اشارہ ہے کہ رزق حلال اگر ہو تو حلال کمائی کے نتیجے میں اعمال صالحہ کا صدور بھی ہوگا، وہ اعمال صالحہ جو اللہ کے قابل قبول ہوں گے، ورنہ مال حرام کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بالفرض کسی نے ایک ایسا لباس پہنا ہو جو 10 درہم کا ہو اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہو تو اس کی نماز میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے لیے حلال کے راستے بھی آسان فرمائے، اور اللہ اس پر ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسولوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، کھاؤ باقیدہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس لیے میں خوب جاننے والا ہوں۔ وان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور بے شک یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے۔ اللہ نے ایک ہی دین تمام رسولوں کے ذریعے سے عطا فرمایا اور ایک ہی دعوت تمام رسول اور انبیاء نے پیش فرمائی۔ وان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت واحدہ ہے، وانا ربکم فتقون، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میرے ہی تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو۔ فتقطعوا امرهم بینہم ذبرا، پھر ان لوگوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دین کے حصے بکھرے کر لیے، دین میں تفریق کر دی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے۔ ابھی تو مشرکین مکہ تھے، مشرکین کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا، من مانی شریعت انہوں نے اختیار کر لی، کہیں یہود و نصارہ تھے، ارباب بنا لیا، رب بنا لیا اپنے علماء و درویش علماء سو کو، دین کے اندر حصے بکھرے انہوں نے کر ڈالے۔ ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے آج، دین کے اندر سے کچھ ایک حصہ لے لینا، اس کو کوئی سمجھ لینا۔ کچھ لوگوں نے اپنی دانش میں توحید لی، اور توحید بس کہاں تک ان کی ہے کہ قبر پرستی کی وہ مخالفت کر لے اللہ اللہ خیر سے، اس سے آگے توحید کے عملی تقاضے، دین اللہ کا نظام، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے رسالت کو لیا، اتنا زور اس پر کہ بس کچھ نعرے بازی ہو جائے، کچھ محافل کا انعقاد ہو جائے، باقی نہ چہرہ نہ وجود نہ شب و روز وہ سنت رسول کی کوئی گواہی پیش نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے ذکر و اذکار کو لے لیا، اپنی ذات کے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں، اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تسکیے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن معاشرے میں دین مغلوب، اس کے اوپر کوئی کھوڑا ان کو نہیں۔ کچھ ہیں کہ جنہوں نے نماز زکات روزے کو تو تھاما ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر وہی نافرمانی کی باتیں ہوں، بالکل الگ ہی ماحول ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ذاتی عبادات میں بڑے پکے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دین کی دعوت کی ذمہ داری، دین کی اقامت کی ذمہ داری، اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا لینے کے بعد سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، اور اس کی بنیاد پر کفر کے فتاوی۔ مسجد میں کسی اور مسئلہ کا شخص آ کے نماز پڑھ لے تو مسجدیں پاک کی جاتی ہیں دھو دھو کے، کوئی دوسرے مسئلہ کے مطابق آ کے نماز پڑھنے کھڑا بھی ہو جائے اس کو اٹھا کے پھینکوا دیا جاتا ہے مسجد میں، لکھا جاتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ مسئلہ کے اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ مسئلہ کے دیوبندی کی مسجد ہے۔ کیا اللہ کی بھی کوئی مسجد ہے کہ نہیں؟ وانما المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہے، نہ کہ اپنے مسلک کے سمبلس اور کیپشنز کو لگانے کے لیے۔ اور میں نے اس کی حد یہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اسی کو کل سمجھا اور اسی پر جو ہے وہ خوش ہو کر بیٹھے ہوئے، باقی دین مغلوب، اللہ کے احکامات پامال، سود کا نظام جاری، بے حیائی کی دعوت عام، اپنے گھر میں نافرمانیاں، کوئی کڑن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ اگر تو یاد ہو کہ دین ہے کیا، اگر تو دین کے کمپریہنسو کمپلیٹ کوڈ آف لائف اگر وہ سامنے ہو تو کڑن بھی ہوگی کہ میری نماز سے تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سارے مباحث کہاں، کچھ عقائد کے مباحث میں، کچھ نماز روزے کے مسائل کے اندر۔ اللہ اللہ خیر سلّہ، بھائی پلرز آف اسلام ہے، اوپر عمارت کس کے پاس ہے آج؟ دین کا سیاسی نظام، دین کا معاشی نظام، دین کا معاشرتی نظام، کلیکٹو سسٹم آف لائف، اس میں اللہ کے دین کی واضح تعلیمات کسی ایک کے پاس بھی نہیں، لیکن خوش ہے کہ ہمارے پاس ہی ہے. اور پھر وہی بات کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اللہ اکبر ہے مسلح پر، ایک عدالت میں کسی اور کا نظام، معاشرت میں کسی اور کے احکامات، معیشت کے اندر کسی اور کی چلن کو اختیار کر رکھا ہے. تو یہ ہے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے آپس میں معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، دین کے حصے بکرے کر ڈالے. کل حزب میں بما لدیہم فریحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چھوڑ دیجیے ان کی غفلت میں کہ وہ ایک مدت مقرر تک اس میں پڑے رہیں. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو مدد دے رہے ہیں مال و اولاد کے ساتھ، نسارع لهم في الخيرات، کیا ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بل لا يشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، یہ مس یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد بڑی اہم صفات اہل ایمان کی باطنی اعتبار سے، سورت کے آغاز میں ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی جو ظاہر میں دکھائی دیں گی، لیکن اب باطنی صفات کا ذکر اہل ایمان کی. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، اور جو لوگ جو کچھ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. انہم الی ربهم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر اللہ کا تبصرہ ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ بھلائیوں میں، نیکی کے معاملات میں سبقت لے جانے والے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہی سبقت کر جانے والے ہیں، یہی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، اور یہی سبقت کر جانے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. اب کیا صفات آئیں؟ اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، ہر آن اللہ کی خشیت ان پر طاری ہوتی ہے، یاد رہتا ہے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، کوئی قول کوئی عمل ایسا نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہو، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ جس کو حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرے. جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ نفس کو معبود بناتے ہیں، نہ مال و دولت کو معبود بناتے ہیں، نہ دنیا کی رشتے داریوں کو معبود بناتے، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے دیتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا یہ شراب پینے والے ہیں؟ کیا یہ کوئی زنا کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے جو ڈرتے اللہ سے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ نماز ادا کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، جو یہ اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ نماز قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہماری عبادات، ان کا ذکر ہے یہ. انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کے متعلق فرمایا گیا، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے معاملات میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. وہم لہا سابقون، اور یہی سبقت کر جانے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان نیکی میں سبقت کر جانے والوں میں شامل فرما. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک اعمال نامے کا رجسٹر ہے، وہ ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو فرمایا کہ ہم ایک انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے، بہت اہم بات ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہی احکامات عطا فرمائے ہیں جو ہم انجام دے سکتے ہیں، جن پر ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ صاحب اس دور میں اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑا مشکل ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اجتہاد کر کے اس کو بدل دیں اور اس کو بدل دیں، یہ گویا کہ اس قسم کی آیات کی تکفیر ہو جائے گی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کہ اس طرح کا باغیدہ مچایا جائے، ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے. اے اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں تیرے احکامات کی تابعداری کر سکوں، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ معاملہ ڈالنے کے اللہ تو نہیں کیا حکم دے دیے. یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے. فرمایا کہ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس اعمال نامہ وہ موجود ہے جو کہ ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، بالکل صحیح صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے، یعنی اس حقیقت سے جو پیدا کیے جائیں گے دوبارہ محاسبہ ہوگا، غفلت میں ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک وهم لها عاملون، اور ان کے لیے اس کے علاوہ اور اعمال جو کچھ کے وہ کرتے رہتے ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک ہے اللہ، اللہ کا دین، اللہ کے تقاضے، اس کے مطالبہ، اور ایک طرف ہے وہ بندہ کی جو اس سے روح گردانی کر کے دنیا ہی میں مست ہے. تو وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ان کے اور اعمال، لَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ اسی میں مگن ہے. اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، قیامت کا خوف، محاسبے کا خوف اس کو بھلا بیٹھے ہیں اور دنیا ہی میں مگن ہے. خوب سے خوب تر کی تلاش دنیا میں، جائیدادیں بڑھا لیں، سہولیات بڑھا لیں، کوالیفیکیشنز بڑھا لیں، بس اسی میں مگن ہے اور اسی کو کل سمجھ رکھا ہے. اسی لیے تو آج پہلے الفاظ آئے قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس سے غفلت میں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال دوسرے اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ اسی میں مبتلا ہے، ان کو فکر آخر بالکل بھی نہیں ہے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا عذاب میں، اس وقت وہ فریاد کرنے لگے. لا تجروا اليوم، اب کہہ دیا گیا آج فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، بلکہ آج تمہیں ہماری جانب سے مدد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، یقیناً تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. یہ ہے قرآن سے اعراض، قرآن سے روگردانی کرنا، قرآن کی طرف توجہ نہ کرنا. تم نے یہ کیا تھا مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے تم نے اس کے مقابلے میں اور چیزوں کو توجہ دے دی تھی. وقت نہیں تھا تمہارے پاس ہماری آیات کے لیے. مستکبرین بھی سامرم تہجرون، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے اور افسانہ گوئی کرتے ہوئے اور فضول بکواس کرتے ہوئے تم نے نظر انداز کر دیا تھا اللہ کی اس کتاب کو. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، بس کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا ہے، یا ان کے پاس وہ نہیں آیا جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس آیا تھا؟ اشارہ عذاب کی طرف ہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے کہ اس کے لیے انکار کرنے والے ہو گئے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ کہتے کہ ان کو دیوانگی ہو گئی ہے، جن آ گیا ہے؟ معاذ اللہ، بل جاءهم الحق، نہیں بلکہ وہ اللہ کے پاس سے، بلکہ وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں. بعضهم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت ہی کرنے والے ہیں. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو یقیناً آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ درہم برہم ہو جاتے. یہ چاہتے ہیں کہ حق ان کے تابع ہو جائے، مطالبات کرتے تھے، بھائی اے جے قرآنی غیر ہذا او بدل، اس قرآن کے علاوہ کچھ اور قرآن لے آئیے، اس کو بدل دیجیے، اس قرآن میں تو بڑی سخت سخت باتیں ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف لکھا ہوا اور یہ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا ہے، کچھ اور لے آئیے. وہی بات یہ خود بدلتی نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجے فقیحان حرم میں توفیق، بجائے اس کے قرآن کے تابع ہوں وہ چاہتے ہیں کہ قرآن ان کے تابع ہو جائے. آج بھی فتنہ موجود ہے، ہر چیز میں لوگ چاہتے ہیں کہ دانشور طبقہ خاص طور پر ہمارا جو دین سے دور ہے، یہ علماء سو، بھائی اس کو بدل دو، اس کو بدل دو، اشتہار کر لو. کئی مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ظہر کی نماز بڑی مشکل ہو رہی ہے، ورکنگ آورس میں درمیان میں لنچ آ گیا، اب لنچ کریں کہ نماز ادا کریں؟ تو ظہر کی نماز اسکپ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ وضو کرنے میں بڑا پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو وہ تو صحرا میں تھے، ہماری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تبدیل اگر کر دیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں. اور وضو کی صورت اگر نہ ہو، ہم صبح فریش ہو کے آتے ہیں تو کام چل جائے. قربانی اتنا پیسہ لگ جاتا ہے اس کے اوپر، چلیے ریپیمنٹ میں پیسہ لگا دیا جائے. حج اتنا پیسہ، کروڑوں اربوں روپے لگتا ہے، وہ سیو کر کے ریپیمنٹ میں لگا دیا جائے. تو یہ شریعت کے واضح محکمات جو ہیں اس میں چاہتے ہیں کہ اجتہادات ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا تفسر یہی، ہر دور کے لیے زندہ کتاب اسی صورت میں بنے گی. اگر حق ان کے تابع ہو جائے تو زمین اور آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں، ان کی ہی نصیحت لے کر آئے، جس میں ان کا ہی بھلا موجود ہے. فہم عن ذکرہ معرضون، لیکن وہ اپنی نصیحت سے روگردانی ہی کرنے والے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ یہ سنا ہے دوسروں کو جا رہا ہے، فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا اجر تو بہتر ہے. یہ دعوت رسول کے برحق ہونے اور ادائی حق کی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں سے اجر نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر وہ بار بار کہتے ہیں نجریہ اللہ علی اللہ، میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، نہ مجھے تمہاری واہ واہ چاہیے، نہ مجھے تم سے کچھ نظرانے چاہیے، بس صرف یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دعوت حق کو قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو. تو فخراج ربی کا خیر، تو اے نبی آپ کے رب کا اجر بہتر ہے. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. وہی نگر تدعوہم الی صراط مستقیم، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیف ان پر ہے وہ دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر نہ انہوں نے عاجزی کی اور اپنے رب کے سامنے اور نہ ہی وہ گڑگڑائے۔ یہ اشارہ مکہ والوں کی طرف ہے، عرض کیا جا چکا کہ 7 برس کا قحط رہا تھا، اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی تھی عذاب میں مبتلا کر کے، قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر کے، تو انہوں نے عاجزی بھی نہیں کی، نہ وہ اللہ کے حضور روئے گڑگڑائے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ اس میں مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد 5 رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے، اور سرچنگ کوئسچنز کے انداز میں دعوت دی گئی ہے مشرکین مکہ کو، اور شرک کی نفی بھی کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہو الذی انشأ لکم السمع والبصر والافئدہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور عقل اور شعور پیدا فرمائے، قلی لما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے لیے تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہو الذی یحیی و یمیت، اور وہی اللہ جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات و دن کا بدلنا۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بَلْ قَالُوا، بلکہ انہوں نے کہا، مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، جو کچھ اس سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، یعنی کفار نے، ان کا قول آگے نقل ہو رہا ہے۔ قَالُوا، انہوں نے کہا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقین ہم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا اس سے پہلے، اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا۔ ان هذا الا اساطير الاولين، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہ جملہ آتا ہے اکثر مرتبہ کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں تو تم دہرا رہے ہو، ہر رسول کے انکار کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے جیسا انسان رسول کیسے ہو سکے، وہ تم بھی کہہ رہے ہو۔ ہر رسول کی دعوت میں لوگوں نے مخالفت کرنے کی کوشش کی اور اہل حق کو دبانے کی کوشش کی، تم بھی یہ کر رہے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان ہذا الا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو دراصل پچھلے لوگوں کی کہانیاں تم سنا رہے ہو، جیسے وہ مخالف رہے تم بھی مخالف، جیسے انہوں نے بشریت رسول کو، رسول کی بشریت کا انکار کرنے کی کوشش کی، یا بشر کو رسول ماننے سے انکار کیا، تم بھی وہ کر رہے ہو، جیسے وہ رسولوں کے در پہ ہو گئے تم بھی در پہ ہو گئے۔ تو اساطیر الاولین کا معاملہ تو دراصل تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کس کے لیے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے ضرور اللہ کے لیے۔ قل افلا تذکرون، تو فرما دیجئے پھر تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا جس سے ان کو دعوت حق دی جا رہی ہے۔ قل، اے نبی سے سوال کیجئے، من رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا رب ہے۔ قل افلا تتقون، تو نبی سے کہیے پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ قل، نبی سے سوال کیجئے، من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علی، آپ پوچھیے ان سے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والے نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، وهو یجیر ولا یجار علی، وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ۔ قل فانا تسحرون، فرمی سے کہیے پھر تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو، سب مان رہے ہو، رب اللہ کو مان رہے ہو، تو اس کی الوہیت کیوں نہیں مانتے، یا اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کیوں کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ بل ادینا بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس آئیں سچی بات کے ساتھ اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ واتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب کل الہ بما خلق، اس صورت میں تو ہر خدا لے آتا اور لے جاتا جو کچھ اس نے پیدا کیا، یعنی اپنی تمام تر مخلوقات کو لے آتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور میں سے بعض پر چڑھائی کرتے، ہر ایک چاہتا کہ میں ہی اوپر غالب آ جاؤں، تو اپنی مخلوقات کو لا کے ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک اس سے جو کچھ کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا۔ یہ غیب اللہ کے اعتبار سے نہیں، ہمارے اعتبار سے غیب ہے، باقی اللہ کے لیے تو ہر شے حاضر ہی حاضر ہے۔ فَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بس بلند اس سے جو کچھ کہ وہ شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخر رکوع آ رہا ہے، جس میں بڑی پیاری دعائیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، ایک عذاب سے بچنے کے لیے اور ایک شیطان کے شرور سے بچنے کے لیے۔ پھر سب عذاب کی سب آیات کا ذکر بھی ہے، اور اعمال کے وزن کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم دعا ہے جس سورت کے ختام پر انشاءاللہ سامنے آئے گی. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیجئے, ربی ما ترینی ما یعدون, اے میرے رب جو اسے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے, یعنی عذاب کا, ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ کیجیے. اس سے کہ جب اللہ کا وعدہ آتا ہے تو عذاب عام ہوتا ہے. وہ سورہ انفال آیت نمبر 25 ہم پڑھ چکے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف مخصوص لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا, بلکہ وعدہ سفر آتا ہے. پہلا, اگر میرے سامنے جو تو وعدہ کر رہا ہے عذاب کا وہ آ بھی جائے تو مجھے ظالمین کے قوم میں شامل نہ کرنا. یہ دعا آج کے دور کے اعتبار سے بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے, اسی کہ آج بھی ہم اللہ کے مختلف عذابوں کی کیفیات سے گزر رہے ہیں. جو اعمال ہیں لوگوں کے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں, بلکہ دعوت دی جا چکی ہے. اس اعتبار سے اللہ کا عذاب عام بھی کچھ صورتوں میں ہے اس وقت ہمارے سامنے, اور دیگر بڑے بڑے عذابوں کا آنے کا معاملہ ہے. تو یہ دعا بڑی اہم ہے, ربی انی تو اما ترینی ما یعدون, ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, وان علی ان نریک ما نعیدہم لقادرون, اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی آپ کو بھی دکھا دیں, یعنی کہ آپ زمین پر ہو اور ان کے اوپر عذاب آ جائے جیسے کہ بدر کا معاملہ ہوا. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, بہتر طریقے سے برائی کو دفع کرو, اس کا جواب دو. نحن اعلم بما یصفون, ہم خوب جانتے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں. یہ دعوت کے مرحلے کا بڑا اہم اصول ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے. اس کے بعد بڑی ایک اور اہم دعا آ رہی ہے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے, اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے, شیاطین کے وسوسوں سے, جمع کسی صیغے میں ہے, وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ, اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے قریب بھی آئے. یہ بڑی اہم دعا ہے, شیطان 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. حدیث کے مطابق مسجد دم وہ خون کی طرح دوڑتا ہے ہمارے وجود میں, اس کے شر سے بچنے کے لیے بڑی اہم دعا اس مقام پر سکھائی گئی, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اس کے بعد بڑی سخت آیات آ رہی ہیں عذاب کے حوالے سے, حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے, قال رب ارجعون, وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, شاید میں اس میں سے کوئی اچھا کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں, کلا ہرگز نہیں, انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے جو پہلے بھی کہتا رہا ہے, ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اور ان کے آگے ایک برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے. دنیا اور آخرت کے درمیانی حصے کو, یا موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کے اٹھائے جانے کے وقت کو درمیانی حصے کو برزخ یعنی آڑ کہا جاتا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, پھر جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے باقی نہیں رہیں گے اس دن, اور وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں. یہ بڑے سخت مقامات میں سے قرآن کے, یہ خونی رشتے جو آج ہمارے ہیں, محض خونی رشتوں کی بنیاد پر کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, محض دنیاوی امور کے اعتبار سے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. سورہ عبس آیت نمبر 34 سے 37, انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے, ایک فکر ہر ایک کو لائق ہو جائے گی, وہ دوسری فکروں سے اس کو آزاد کر دے. سورہ معارج آیت نمبر 10 سے لے کے 18 تک انسان دور بھاگے گا, سگے دوست سے دور بھاگے گا, دکھائے جائیں گے دوسرے کو پوچھیں گے نہیں. انسان کہے گا میری بیوی کو, میرے بھائی کو, میرے گھرانے کو لے لو, ان کو جھونک دو جہنم میں, مجھے عذاب سے بچا لو. سورہ زخرف آیت نمبر 67, گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. ہاں ایکسیپشن ہے, سورہ زخرف 67, متقین اللہ ان کو جمع فرما دے گا. سورہ طور آیت نمبر 21, اہل ایمان اگر ہوں, ماں باپ بھی اور اولاد بھی, اللہ ان کو جمع فرما دے گا. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے ساتھیوں میں, اپنے احباب میں, اپنے رشتے داروں میں اس ایمان اور تقویٰ کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بنیاد ایک رشتہ ہے وہ مبارک ہے, اور نہیں تو سگے خونی رشتے بھی کام آنے والے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا مراد نیکیوں کا, بس وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ان میں شامل فرما. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اور جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے, نیکیاں کم ہوں گی, برائیاں زیادہ ہوں گی, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا, اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفع وجوہهم النار, آگ ان کے چہرے جھلس دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس بدشکلی کی حالت میں پڑے رہیں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما. یہ کیوں اس انجام سے دوچار ہوئے؟ الم تکون آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، بس تم نے انہیں جھٹلا دیا تھا. کوئی مان کر جھٹلاتا ہے اور کوئی ماننے کے بعد عمل کرنے کی روش سے فرار اختیار کر کے جھٹلاتا ہے، یہ عملی تکذیب ہے. قالوا، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. فکنا قوما ضالین، اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں نکال دے یہاں سے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بے شک ہم غالب ہوں گے. قال اصلحوا فیہا، اللہ فرمائے گا یہیں دھتکارے ہوئے بنا کر رہو. ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ، جنہوں نے قرآن سے روگردانی کر لی، قرآن کی دعوت جنہوں نے قبول نہیں کی، قرآن کی تکذیب جنہوں نے کر ڈالی، ان کو یہ حسرتناک انجام سے دوچار کیا جائے گا. اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے، اپنی کتاب پر یقین عطا فرمائے، اس سے تعلق قائم کرنے، اس کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اوقات لگائیں اس اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس حسرتناک انجام سے ہم بچ سکیں. انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک ہمارے بندوں میں سے گروہ تھا، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. یہ تو اہل ایمان تھے. فتغرتمہم سخریہ، پس تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے یعنی ان کی دشمنی نے میری یاد تمہیں بھلا دی. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. ان کی دشمنی میں تم اندھے ہو گئے تھے، حق کو تم نے جھٹلا دیا اور میرے اہل ایمان بندوں کا تم نے مذاق اڑایا. یہ آج بھی ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا آج گویا کہ انگارہ ہاتھ میں لینے کے مترادف. اس زمانے میں کلمہ پڑھنے پر سزائیں ہوتی تھی، آج کلمے کے تقاضوں پر عمل کریں تو کوسنے سننے کو ملتے ہیں. ذرا کوئی نوجوان داڑھی تو سجائے چہرے پر، دیکھیے گھر والے کیا کہتے ہیں اس کو. ذرا کوئی ہماری بہن پردے کا، شرعی پردے کا اہتمام تو کرے، کیسے کیسے دقیہ دوسری قسم کے القابات اس کو دیے جاتے ہیں. ذرا کوئی کسی کو دعوت دیتے نماز کی تو لوگ کہتے کہ میاں جاؤ تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، تم خدائی فوجدار نہ بنو. یہ مذاق آج بھی دین پر عمل کرنے والوں کا اڑایا جاتا ہے. وہاں قبول کرنے پر مسائل تھے، یہاں قبول کرنے کا مسئلہ نہیں، یہاں عمل درآمد کرنے پر تکالیف آئیں گی. تو اگر آئیں گی اللہ آگے بشارت دے رہے ہیں، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، بے شک میں نے آج ان کو یہ بدلہ دیا ہے کہ بے شک وہی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پانے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. یہ صبر کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قبول کرنے میں جو مصائب آئے اس پر صبر، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات آئے ان پر صبر، لوگوں کے کون سے سننے پڑے تو سن لیجئے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، سنت مبارکہ ہے. اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اگر وقت نکالنے میں مشکل آ رہی ہے تو برداشت کریں گے اس کو، یہی صبر ہے جس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہے، جس کے بدلے اللہ جنت عطا فرماتا ہے بندے کو. انہم ہم الفائزون، یہی فائز ہے، یہی کامیابی حاصل کرنے والے. قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد سنین، اللہ پوچھے گا ان سے تم دنیا میں کتنے سال رہے، سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے. یہ حقیقت کھل کے آ جائے گی دنیا کی، وہاں نافرمان کہے گا جسے خوب عیاشی کی ہوگی دنیا میں، وہ کہے گا اللہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. بس العادین، بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لو، مراد یہ فرشتے وغیرہ یہ جانتے ہوں گے، ہم تو بس یہ سمجھتے کہ ایک دن یا کچھ حصہ. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سے تھوڑا ہی اثر رہے، کاش کہ تم یہ جانتے. یہ حقیقت دنیا میں تم جانتے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ڈیوریشن کے اعتبار سے کچھ نہیں، مال و اسباب کی قدر و قیمت کے اعتبار سے کچھ نہیں. وہاں سمجھنا تھا، وہاں عمل کا موقع تھا، یہاں تو بدلہ ہی بدلہ ہے، قیامت میں عمل کا موقع نہیں ہے، یہی پڑے رکھو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث یعنی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند تر ہے اس بات سے، حقیقی بادشاہ ہے، بہت بلند ہے اس بات سے کہ وہ خامخواہ کسی شے کو پیدا کرے، بیکار کسی شے کو پیدا کرے. اسے پوری کائنات سجائی بامقصد طور پر، اور کائنات سجائی تمہارے لیے، تو کیا ممکن ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہو گیا، پیدا کیا گیا ہوگا؟ قطعا نہیں. وہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند تر ہے اس سے حقیقی بادشاہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، عرش کریم کا وہ مالک ہے، عزت والے عرش کا وہ مالک ہے. ومن يدعو مع الله إلها آخر، اور جو بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، لا برہان له، اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربه، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، إنه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر فلا نہیں پائیں گے. اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہے، یہی دعائی الفاظ اہل ایمان کے تھے آیت نمبر 109 میں، اب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے آ رہے ہیں. وقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.